جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکمِ مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چنل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں اللہ پاک آخرت کی اس کی پوری فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ،
کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ ابتدائی میں آپ سے تراوی سے متعلق یہ کرنا چاہوں گا کہ تراوی کا جو حکم ہے یہ مردوں اور عورتوں سب کے ساتھ شامل ہے؟ خواتین عموماً ظاہر گھر میں رہتے ہوئے تراوی کا اہتمام کرتی ہیں اور ان کو انفرادی طور پر کرنا ہوتا ہے، تو اس میں وہ شاید یہ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو بھی کوئی گناہ والا معاملہ نہیں، تو دونوں کے لیے یہ کیا حکم شرع ہے؟
تراوی مرد ہو یا عورت، دونوں ہی کے لیے اس کا پڑھنا سنت موکدہ ہے۔
سنت موکدہ،
اور سنت موکدہ کا جو حکم شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو عمل میں لانا، یہ اس کی تاکید ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے، اور اس کو چھوڑا جائے گا تو یہ اساءت ہے، اور اساءت کا جو معنی ہے کہ آپ نے برا کام کیا۔ اگر سنت موکدہ کو چھوڑا کسی نے تو اس کا مطلب ہے اس نے ایک برا کام کیا جو شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اب اگر کوئی سنت موکدہ چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، یعنی بکثرت وہ سنت موکدہ ترک کیے جا رہا ہے، تو سنت موکدہ کا ترک کرنا پھر گناہگار آدمی کو بنا دیتا ہے،
اس کی ترک کی عادت گناہگار بنا دیتا ہے۔
تو اب ایک آدمی ہے، اگر اس نے تراوی بالفرض پابندی سے پڑھتا آ رہا ہے، کسی دن سستی کاہلی کی وجہ سے بھی چھوڑ دی، تو اس نے برا کام کیا۔ اب یہ مزید تراوی اگلے دن بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر اگلے دن بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، ایک روٹین بنا لی کہ ترک کرنے کی عادت بھی چل رہی ہے۔ تو جب کوئی تراوی کی نماز سنت موکدہ ہے، اس کو ترک کرنے کی عادت بنا لے گا مرد ہو یا عورت، تو پھر یہ گناہگار بھی ہوں گے۔
ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے، اور سچی توبہ کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے یہ ذہن بنا لیا جائے کہ ماہ رمضان المبارک میں جب تراوی کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت ہم پابندی سے تراوی ادا کریں گے۔
ٹھیک ہے،
اگر گزشتہ سال کسی کی عادت رہی ہے کہ وہ تراوی کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اور عادت یہ بن گئی کہ تراوی کی نماز گویا یہ ترک کیے جا رہا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اب تراوی کی نماز خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، کام پر ہوں یا نارمل کام سے فارغ ہو گئے، عشاء کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کی جا رہی ہے، تو سب کے لیے ہی پڑھنے کا حکم ہے۔ جماعت سے اگر کوئی محروم رہا، نہیں پڑھ پایا، جماعت نکل گئی، تو اکیلے بھی اس کو تراوی کی نماز ادا کرنی ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی ایک طبقہ ہے جو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے لیے ہمیں اجازت ملتی ہے، پھر ہمیں دوبارہ اپنی فیکٹری میں یا کبھی اپنے کام میں وہاں ہم جوائننگ کرنی ہوتی ہے اور جانا ہوتا ہے، تو وہ اگر جماعت اگر ان کی رہتی ہے، پڑھنی پھر بھی ان کو ہے۔
جی جی، تراوی کے جماعت اگر نکل بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جماعت نکل گئی تو اب ہمیں نہیں پڑھنا، تو اب تنہا بھی اس کو پڑھنا سنت موکدہ رہے گا۔ تو لہذا صبح صادق تک اس کا وقت ہے، یعنی عشاء کے فرض جس نے ادا کر لیے تو عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد تراویح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اب اس کا وقت رہتا ہے صبح صادق تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہوا، فجر کا وقت شروع ہوا اور تراویح کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو اس سے پہلے پہلے تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں۔
میرا سوال ہے یہ کہ ہم اگر صبح فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو امام صاحب نے اگر جماعت شروع کرا دی اور ہم نے سنتیں پڑھنی ہیں تو ہم مسجد میں وہیں پیچھے کھڑے ہو کے سنتیں پہلے پڑھ سکتے ہیں یا کیا کہ ہم نماز پڑھنی شروع کر دیں ہم سنتیں چھوڑ دیں؟
جی،
فجر کی جو سنتیں ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور جماعت قائم ہو گئی تو اسے چاہیے کہ سنت فجر ادا کرے، اور سنت فجر ادا کرنے کے لیے صفوں کے درمیان میں کھڑا نہ ہو، اس کو چاہیے کہ کسی پیلر کے پیچھے، کسی ستون کے پیچھے، یا مسجد کے اندر ہال میں جماعت ہو رہی ہے تو یہ برآمدے میں آ کر کسی سترے یا پیلر کے پیچھے نماز پڑھے۔ اب جو نماز پڑھنے کا حکم ہے سنت، تو اس سنت ادا کرنے والے کو چاہیے کہ اس چیز کا ججمنٹ کر لے کہ سنت ادا کرنے کے بعد یہ جماعت میں شامل ہو جائے گا، تو بھی سنت پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ اگر وہ فجر کی دوسری رکعت کے اندر آیا ہے تو دوسری رکعت میں اب دو رکعت سنتیں پڑھ کر جماعت کو پانا یہ دشوار ہو جاتا ہے، تو اب اس صورت میں یہ دوسری رکعت اگر فجر کی چل رہی ہو اور امام صاحب تلاوت اتنی طویل نہیں کریں گے کہ یہ سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو، تو اسے چاہیے کہ پھر سنتیں ابھی فی الوقت روک دے، موقوف کر دے، یعنی نہ پڑھے اور جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ جب طلوع آفتاب ہو جائے اور اس کے بعد 20 منٹ کا وقت مکرو بھی گزر جائے تو اب یہ اپنی چھٹی ہوئی سنتوں کو ادا کر سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، اور اگر اس میں دوسری رکعت کی بھی امید ہو تو بھی پہلے سنت پڑھے، اگر بعد کو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک رکعت چلی جائے گی،
ایسا نہیں ہے کہ مطلب دوسری رکعت ملے گی تو وہ سنتیں پڑھے نکل جائے گی تو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ التحیات میں بھی اگر یہ شامل ہو جائے گا تب بھی حکم یہ ہے کہ پہلے سنتیں پڑھے اور اس کے بعد میں جماعت میں شامل ہو۔
ٹھیک ہے، کچھ میسجز بھی شامل کرتے ہیں۔ اور ایک سوال ہے خواتین کی طرف سے، کہتے ہیں کہ جس عورت کا بچہ فوت ہو جائے تو خواتین میں مشہور ہوتا ہے کہ اس سے دوسری عورتوں کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی اس کا سایہ بھی نہ پڑے، ملاقات بھی نہ ہو، بالخصوص ایسی جو امید سے ہوں تو ان کی وہ ملاقاتیں نہیں کراتے۔ اور آگے مزید انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسی طرح کوئی اگر فوتگی والے گھر تعزیت کر کے آ رہا ہے تو وہ بھی اگر کسی اور کے گھر عورت جاتی ہے تو اس کو بھی ایک بہت برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ سیدھا اپنے گھر جاؤ، یعنی فوتگی والے گھر سے دوسرے کسی اور کے گھر نہیں بلکہ اپنے گھر جانا۔
عوام کے بہت سارے توہمات ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جن کی کوئی اصل نہیں ہے، اور عوام اس کو بہت زیادہ یوں سمجھیں کہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور ان کاموں کی وجہ سے، ان توہمات میں پڑنے کی وجہ سے بسا اوقات گھر بھی خراب ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے مثال پیش کی ہے تو ان مثالوں کے اندر اگر کسی عورت کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، بالکل نو مولود بچہ فوت ہو جائے یا جوان بچہ فوت ہو جائے، تو اب اس ماں کے پاس تعزیت کے لیے دیگر خواتین پہنچتی ہیں، تو حاملہ اور غیر حاملہ کوئی بھی عورت وہ تعزیت کر سکتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایسی کوئی حد بندی نہیں لگائی کہ جو امید سے ہیں وہ عورتیں اس موقع پر، اس غم کے موقع پر، فوتگی کے اس موقع پر نہ جائیں، ورنہ ان کے بچے کی طرف، جو امید سے جس بچے کی امید لگائی ہوئی ہے اس بچے کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو ایسا وہم یہ اسلام اور شریعت کے مطابق بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کے گھر تعزیت کر کے اگر پھر کسی دوسرے کے گھر میں جانا چاہتا ہے، یا کوئی خاتون ہیں دوسرے گھر میں جانا چاہتی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی یہ کہنا کہ پہلے تم اپنے گھروں میں جاؤ اور اس کے بعد میں پھر ہمارے گھر آنا، تو اس طرح کا بھی وہم پالنا یہ شرعی اعتبار سے بالکل درست عمل نہیں ہے۔ فوتگی والے گھر سے ہو کر اگر کوئی کسی کے بھی گھر جاتا ہے تو وہ کوئی بلائیں لے کر نہیں جا رہا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بلاؤں والے گھر میں آ گیا تھا، اب یہ اگر کسی بھی گھر میں جائے گا تو وہ بلائیں لے کر آئے گا، اس لیے اس کو چاہیے پہلے اپنے گھر میں جائے اور ساری بلائیں پہلے اپنے گھر میں اتارے، اس کے بعد میں پھر ہمارے گھر میں قدم رکھے تو یہ بالکل کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ اسی طریقے سے ایک کانسیپٹ شفیق صاحب قبرستان جب جاتے ہیں تو قبرستان جو لوگ گئے پھر تدفین کے بعد واپس آئے تو ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک تم ہاتھ پاؤں نہیں دھو لو اس وقت تک تم کسی سے بات نہیں کرو، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ، یہ بھی ایک وہم ہے۔ اب دیکھیں قبرستان میں اگر اس بندے نے مٹی دی ہے
کیا
ٹھیک ہے، مٹی دینے سے بظاہر مٹی لگی
اور وہ بھی جھاڑ لیتے ہیں،
ٹھیک ہے وہ جھاڑ لی جاتی ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے کہ جب ہم کھانا کھانا چاہ رہے ہیں تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، چاہے قبرستان گئے ہوں
یا نہ گئے ہوں
اپنے کام کاج سے ہی بندہ واپسی آتا ہے، آفس سے واپس آتا ہے، گھر میں ویسے ہی کام کاج کر رہا تھا یا نارمل بیٹھا تھا، کھانے کا وقت آ جائے تو ٹھیک ہے، پہلے سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، کلی کر لیں، جس کو ہم کھانے کا وضو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن عوام میں یہ چیز نہیں ہے۔ عوام یہ کہتے ہیں جب تک آپ نے ہاتھ پاؤں نہیں دھو لینے، صحیح طرح منہ نہیں دھو لینا، اس وقت تک آپ گھر میں کوئی کام نہیں کریں گے اور بیٹھیں گے نہیں، بس جیسی قبرستان سے آئے فوراً آپ نے اپنا واش کر لینا ہاتھ منہ۔
اس طرح کے وہم پہلے سے
چلے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کانسیپٹ بھی اسلامی اعتبار سے یوں غلط ہے۔ باقی رہا کہ قبرستان میں گرد غبار بہت زیادہ ہوا تو چہرے پہ گرد آ گیا، بالوں میں گرد آ گیا، ہاتھ پاؤں تھوڑے سے میلے ہو گئے، تو پھر ایک الگ بات ہے بھائی، پہلے آپ آرام سے فریش ہو جاؤ، اس کے بعد آ کے بیٹھ جانا۔
صحیح،
تو یہ کوئی توہم کی وجہ سے نہیں ہے، ویسے ہی کہ بھائی آپ کے منہ پہ ڈسٹ لگی ہے، چہرے پہ ڈسٹ آ رہی ہے، آپ پہلے فریش ہو جائیں پھر آ کے بات چیت کر لیں گے اور کھانے پینے کی چیزیں کریں گے۔ لیکن عوام کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے کہ چونکہ قبرستان گیا ہے، قبرستان جا کے پتہ نہیں کتنی بلاؤں کو یہ ساتھ لے کر آ رہا ہے، اگر اس نے ہاتھ نہیں دھوئے تو یہ بلائیں گھر کے اندر بسیرا کر لیں گی۔ یہ سارے کانسیپٹ بالکل ہی غلط ہیں، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں۔ اسلام اس طرح کے توہمات کی بالکل کاٹ فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفر المظفر کے مہینے میں بھی جو لوگ وہمی قسم کے خیالات پالے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ولا سفرا فرما کر سفر کے مہینے کے حوالے سے جو منحوس ہونے کا کانسیپٹ تھا اس کو بھی رد فرما دیا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جو شریعت مطہرہ کے مطابق احکامات ہیں، نظریات ہیں، عقائد ہیں، انہی کو مضبوطی سے تھامیں، اپنے جو بڑے بوڑھوں سے، خواتین سے، بڑی بوڑھیوں سے جو ایک بات کہاوتیں چلی آ رہی ہیں اور توہمات کا ایک سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، ان سب چیز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔
جی کچھ سوال۔
میرا نام مقصود بلوچ، میرا سوال یہ ہے کہ کیا آوارہ کتے کو جان سے مارا جا سکتا ہے؟
آوارہ کتے، ایک تو یہ ہے کہ کتے گلی محلوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، وہ اپنے جو ان کے معاملات ہیں وہ نمٹاتے رہتے ہیں، ہمیں انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، تو اب ان کو بلا وجہ قتل نہ کیا جائے۔ ہاں اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتے مجنون ہو جاتے ہیں، پاگل کتے جن کو کہا جاتا ہے، کٹ خانہ یعنی ہر آتے جاتے شخص کو وہ کبھی پنجے مار رہا ہے، کبھی کاٹ رہا ہے، تو پھر ایسے کٹ خانے کتے کو قتل کرنے کی، مارنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن کوئی بھی جانور جس کو ذبح کیا جائے یا جس کو قتل کیا جائے تو اس کا شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ بتایا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بے دردی کے ساتھ نہ مارا جائے۔ تو ایسے جو کتے ہوتے ہیں عام طور پہ، جو ایک ہماری حکومتی ٹیم بھی اس طرح کے جو کٹ خانے کتے، مجنون کتے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک مہم چلتی ہے اور جا بجا پھر اس طرح کے کتوں کو وہ پتہ نہیں کچھ کھلا پلا کے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی علاقے میں کوئی اس طرح کے کتے پائے جاتے ہیں تو اس ادارے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اس ادارے کے ذریعے سے جو بھی ٹیم آتی ہے وہ ان کا صفایا کرنا جانتی ہے، وہ صفائی کر دیں گے۔
کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔
میرا نام محمد شریف ہے، میں بحث کالونی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، میری چار بیٹیاں شادی شدہ ہیں، کیا میں ان کا فطرہ دے سکتا ہوں والد کی طرف سے یا ان کے شوہر دیں گے؟
ٹھیک ہے جی، فطرات کے سوالات، صدقہ فطر، پہلے یہ بتائیں کہ صدقہ فطر کیا رمضان سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے؟ ساتھ ان کا بھی جو بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اب ان کا فطرہ کس نے دینا ہے؟
صدقہ فطر جو ہے وہ ہر عاقل بالغ شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اپنی ذاتی طور پر ملکیت کے اعتبار کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے कि आया वो ईद की जो सुबह सादिक होगी उस वक्त वो मालदार और गनी है तो उसके ऊपर सदका फितर लाजिम हो जाएगा, और अगर वो फ़कीर शरई है गनी मालदार नहीं है तो उस पर सदका फितर लाजिम नहीं होता। तो अभी हमारे जो बुज़ुर्ग जिन्होंने सवाल किया है कि ये अपनी चार साहिबजादियों की तरफ से जो शादीशुदा हैं फितरा देना चाहते हैं, तो फितरे की अदायगी माह रमज़ान में भी हो सकती है, माह रमज़ान से पहले भी हो सकती है। असल वक्त वो है जो ईद का दिन जब सुबह सादिक हो जाए, तो उससे लेकर सुबह सादिक से लेकर ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले ये फितरा देने का ये अफजल वक्त है। इसके बाद भी दिया जा सकता है, माह रमज़ान में भी एडवांस पेशगी दिया जा सकता है, बल्कि माह रमज़ान से भी पहले दिया जा सकता है। तो अब ये वालिद हैं अपनी बच्चियों की तरफ से अगर ये फितरा देना चाहते हैं और वो बच्चियाँ ज़ाहिबत शादीशुदा हैं, आकीला बालिगा समझदार हैं, तो ये उनकी तरफ से देने के लिए पहले इजाज़त ले लें। जब भी किसी की तरफ से ज़कात दी जा रही हो या फितरा दिया जा रहा हो या कुर्बानी का अमल, कोई किसी की तरफ से कुर्बानी का वाजिब अदा करना चाहता है, तो जिसकी तरफ से फितरा ज़कात कुर्बानी दी जा रही है उनसे इजाज़त ले लें,
ठीक है।
और अगर पहले से ही एक सिलसिला चला आ रहा है कंटिन्यू के हमारी तरफ से फला जो है वो कुर्बानी कर देते हैं या फितरा दे देते हैं, तो एक गोया वो इजाज़त आमा है, तो उसके तहत भी ये अब सराहतन इजाज़त बार बार लेने के बजाय यूं भी फितरा अगर दिया तो अदा हो जाएगा, लेकिन अगर पहली दफ़ा किसी की तरफ से देना चाहते हैं तो उनसे इजाज़त ले लें, उनको बता दें कि हम आपकी तरफ से फितरा दे रहे हैं। अच्छा, अगर वालिद नहीं देते तो शोहर पर भी लाजिम नहीं है।
अब मैं आपसे यही सवाल करने लगा, जो इन्होंने भी कहा कि अब उनका शोहर देगा, ये ज़कात के हवाले से भी और ये सब चीज़ों में, इसमें भी ये सारी इजाज़त वाले मामला, क्योंकि याद वैसे ही सुपुर दें कि मुन्ने के अब्बा ने देना है बस।
अब इसमें देखें, मुन्ने के अब्बा पर तो मुन्ने की अम्मा की तरफ से ना ज़कात लाजिम है, ना फितरा, ना कुर्बानी। ये अलग बात है कि मुन्ने के वालिद जो हैं ये अपनी बीवी की तरफ से बहुत सारी माली इबादत में ताबुन करते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई शोहर ताबुन नहीं करता तो उस पर वाजिब नहीं है, शोहर को किसी तरह तानो तशनी का निशाना नहीं बना सकते, ये देखो कैसा है, ज़कात भी नहीं दे सकता। तो जब शरीयत ने लाजिम नहीं की, तो जो चीज़ किसी पर शरीयत लाजिम ना करे, वाजिब ना करे, तो उसके तर्क पर किसी तरह से तानो तशनी नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि बाहमी रिश्ता और मजबूत हो जाता है कि जब शोहर अपनी बीवी की तरफ से इबादतें मालिया में ताबुन करता है। औरत भी बहुत सारे मामलों में घरेलू शोहर की मुआविन होती है, तो शोहर का भी ये एक अच्छा पहलू है।
और फिर जो चीज़ औरत के पास मौजूद है आमतौर पे वो उसी फैमिली के लिए, ये यानी दोनों एक तौर पे शोहर भी खुश दिली से दे रहा होता है, तो मकसद यही होता है कि उसके पास जो भी गोल्ड है, जेवरात हैं, जो कुछ भी हैं, तो वो हमारे ही बच्चों को आगे जाके काम आना है।
अमूमी तौर पर जो खवातीन है ना, उनका यही नुक्ता नज़र होता है कि इतना तोला जेवर हमें मिला है, आगे चलकर ये हमारी बच्चियों में हम इसको डिवाइड करेंगे जब उनकी शादियों का वक्त आता है। बल्कि शफीक साहब, अगर आपको याद हो, पहले की जो खवातीन होती थी इनको जो जहेज में सामान मिलते थे ना, बर्तन, स्टील के बर्तन, तो वो बकायदा अब तक भी बात खवातीन ने इस्तेमाल नहीं किए। क्या है कि जब मेरी बच्चियों के निकाह हों,
ये आगे काम
जहेज होंगे, तो ये मैं अपने जहेज में लाए हुए बर्तन उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, कुछ बर्तन इसको तो कुछ इसको तो कुछ इसको,
तकरीबन हर घर के अंदर मौजूद।
हाँ, की खवातीन भी हैं जो अपनी बच्चियों को भी अपने जहेज का महफूज किया हुआ माल तकसीम कर देती हैं, तो कोई हरज नहीं है। तो अब ये कि ज़कात या फितरा या कुर्बानी शोहर पर अपनी औरत की तरफ से देना लाजिम नहीं है, लेकिन शोहर देना चाहता है तो शोहर भी अपनी बीवी से इजाज़त लेगा, या पहले से अंडरस्टूड है कि शोहर ये सारे काम कर देते हैं, तो अब औरत से अब वो इजाज़त हर दफ़ा ना भी ले तो भी मुजायका नहीं है,
ठीक है। एक सवाल है ख़वातीन की तरफ से, ये कि अगर कोई मन्नत ऐसी मानी थी कि बच्चे की विलादत खैरियत आफियत के साथ हो जाए, और उसके बाद ऐसा हो गया, पैदाइश का सिलसिला भी हुआ, लेकिन अभी तक मन्नत अदा नहीं की, तो क्या हुक्म है? मन्नत की डिटेल इन्होंने नहीं बताई, लेकिन जो आम तौर पे हो सकता है सदके की, रोज़े की या नमाज की, इस तरह की कोई मन्नत हो तो आप क्या फरमाएं?
इस तरह अगर नवाफिल की मन्नत मानी है, कुछ रोज़े रखने की मन्नत मानी है, या कुछ रुपये अल्लाह की राह में सदका करने की मन्नत मानी है, तो देखें मन्नत जब जिस काम के ऊपर डिपेंड की गई थी वो काम हो गया, تو اب منت کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے. اب بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کی جائے, یہ منت کی ادائیگی کر کے سبکدوش ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اس نے آپ کی خواہش کے مطابق خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے, تو منت کی ادائیگی میں دیلے نہ کریں. اس کو تاخیر کریں گے تو تاخیر کرنے پہ تو گناہ نہیں ہے, لیکن اگر منت کسی نے ادا ہی نہیں کی تو ادا نہ کرنے کی صورت میں اگر انتقال کر گیا تو پھر گناہ گار ہوگا. تو اس لیے منت جب بھی مانیں تو ایسی چیز اپنے اوپر لازم کریں جس کی ادائیگی کرنا آسان ہو. بعض اوقات لوگ یوں بھی منت مان لیتے ہیں کہ میں روزانہ 50 رکعت نوافل پڑھوں گا
جی
اگر میرا یہ کام ہو گیا. اب وہ کام تو ہو جاتا ہے, اب 50 رکعت نوافل پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے.
بالکل,
اب یہ 50 رکعت نوافل پڑھنا واجب ہوگا اگر کسی نے روزانہ کی منت مانی,
اللہ اکبر,
یا ہر جمعے میں 50 رکعت نوافل پڑھوں گا.
اس طرح روزوں کی بھی مان لیتے ہیں,
روزوں کی بھی مان لیتے ہیں. تو اب ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھوں گا, اب ہر مہینے 3 دن روزے رکھنا لازم تا حیات, ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں گا, ہر مہینے میں 5000 روپے صدقہ کیا کروں گا, ہر مہینے میں ہر جمعے کو 20-20 رکعت نوافل پڑھوں گا. اب یہ ہر جمعے کو 20 رکعت نوافل پڑھنا واجب ہوتا رہے گا. اب نہیں پڑھی تو اب ان 20 رکعتوں کی قضا بھی
لازم ہوتی رہے گی.
اگر اس طرح کسی مہینے صدقہ نہیں دیا 5000 روپے تو وہ ختم نہیں ہوا, وہ اگلے مہینے پھر آپ کو اس کی قضا کرنی ہے. تو اس لیے روزوں کا بھی یہی معاملہ ہے. تو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلائیں, جتنی ہماری استطاعت ہے ہم عبادت اپنے اوپر اتنا ہی اس کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے. جب ہم نے اپنے اوپر التزام کیا ہے تو اب اس کا مواخذہ ہے. تو اس لیے منت میں وہ افعال اپنے اوپر لازم کیے جائیں جو بآسانی ادا کیے جا سکے.
اور یہ آپ نے کہا ہے نا کروں گا تو بالکل, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بعض کا زیادہ سوالات اس طرح کے معاملات میں خواتین منت مان لیتی ہیں, جیسے بھی ہو نا تو انہوں نے مان لینی,
مطلب
یہ کروں گی
یہ آنے والی جو مصیبت ہے یہ ٹل جائے.
ہاں, یا کوئی بھی اچھی امید ہو, چاہے بچوں کے حوالے سے بھی کوئی جاب کے ہو, رشتے کے معاملات ہوں, اولاد کا سلسلہ ہے, تو منت مانتے ہیں, لیکن اس وقت جب منت مانتے ہیں اس وقت ان کی توجہ شاید اس طرف نہیں جا رہی ہوتی, کیونکہ کام ابھی بظاہر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, تو ساری توجہ اس وقت شاید منت کی طرف, کیونکہ آپ کا بھی تجربہ ہوا, کئی لوگ بعد میں آتے ہیں کہ اتنی مانی کیا منت ہی یاد نہیں, کہ یعنی کہاں کہاں کی, بالخصوص بعض اوقات مزارات کے حوالے سے وہ مانتے ہیں اور فاتحہ کے حوالے سے یا دیگر. تو ٹھیک ہے, بعض ایسی منتیں ہوں گی کہ جو عرفی طور پر ان کو پورا کرنا ہے, شرن اس پر کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہو, لیکن جو آپ نے بتائی نماز کی, صدقہ کی, روزوں کی, تو ایسے کئی ہیں منت. اچھا, پھر اس میں عمر کی بھی قید نہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سال تو اس میں عمل کر لیا کہ 10-10 رکعتیں پڑھنی تھی پڑھ لیا, اب آگے جا کر بڑھاپا آ گیا تو پھر
روزانہ کا مطلب تا حیات ہی ہوگا. ایک مہینے تک روزانہ تو ایک مہینے تک لمیٹڈ ہو گیا وہ, ایک مہینے کے بعد پھر منت کا وہ معاملہ ختم, لیکن اس ایک مہینے میں تو آپ کو روزانہ وہ کام کرنا ہوگا جو روزانہ کی بنیاد پہ اپنے اوپر نماز کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا درود شریف کی ایک مخصوص تعداد کے اعتبار سے کہ میں روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھوں گا, درود شریف کے حوالے سے تو منت کا پورا کرنا ضروری ہوگا.
ہاں, واجب کا,
کیونکہ منت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنے اوپر وہ کام لازم کیا جائے کہ جس جیسا کام شرعی اعتبار سے یا تو فرض ہو یا واجب ہو. تو اب درود شریف پڑھنا زندگی میں ایک بار فرض ہے ہر مسلمان پر, ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے, کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود بھی اور سلام بھی ایک بار پڑھنا تو فرض ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی درود کی, سلام کی منت مان لیتا ہے تو وہ لازم ہو جائے گی.
صحیح, یعنی یہ بھی پوری بحث ہے اور پورا ٹاپک ہے, کون سی لازم ہوگی کون سی لازم نہیں ہوگی. اور بہرحال جو بھی منت مانے لکھ لیں, رہنمائی بھی اس کی حاصل کر لیں کہ اس کا اب حکم کیا ہے. بالخصوص جب کام ہو جاتے ہیں تو اب تو الرٹ ہونا چاہیے, اور جتنی وہ نمازوں کی اور اس طرح کی منتیں مانی اور ان پر وہ عمل کرنا ہوگا. مزید کچھ سوالات شامل کرتے ہیں.
زکات کے بارے میں سوال کرنا تھا. زکات جیسے میرے پاس 1.5 لاکھ روپے رقم ہے, تو 1.5 لاکھ کی رقم میں زکات ہوگی یا نہیں؟
جی جمیل صاحب, 1.5 لاکھ روپے.
اب 1.5 لاکھ روپے تو ہیں, لیکن 1.5 لاکھ کے علاوہ آپ کے اوپر قرضہ ہے یا نہیں ہے، یہ رقم حاجت اصلیہ میں کتنی ہے کتنی نہیں ہے، اگر کوئی قرضہ نہیں ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور اس رقم پر سال گزر چکا ہے تو اس صورت میں پھر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، اور 1,00,000 روپے پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے، 50,000 روپے پہ
1,250 روپے
زکوٰۃ ہوگی، تو اس طرح یہ آپ کو
3,750 روپے
کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی
ایک سال میں. تو اب 1,50,000 روپے ہیں، تو کئی ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 5,00,000 تو ابھی پچھلے دنوں آئے تھے، یہ اضافہ تو یہ ہوا ہے، تو وہ شخص جو شروع سے صاحب نصاب چلتا ہوا آ رہا ہے تو اس کو بھی ہر ہر مال کو ایک ایک سال الگ الگ دیکھنا ہوگا؟
نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے 1,00,000 روپے کسی نے ایک سال سے رکھا ہوا ہے اور 50,000 روپے مزید آ گئے قرض وغیرہ سے فارغ ہیں، اب جب سال ان کا پورا ہو رہا ہے تو 1,00,000 پہ نہیں 1,50,000 پر ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے،
1,00,000 ان کا شروع سے چلتا آ رہا ہے، نصاب 1,00,000 سے ان کو اماؤنٹ تھی، نصاب شروع ہو گیا اور سال کا آغاز ہو چکا ہے، اب جب سال پورا ہو رہا ہے تو 50,000 روپے اور اضافی ان کے آ گئے جو قرض اور حاجت اصلیہ سے زائد ہیں. جب سال پورا ہوا تو 1,50,000 پہ پورا ہوا تو زکوٰۃ 1,50,000 کی دینی ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ 50,000 روپے جو آئے ہیں اب اس کا نیا سال شروع ہوگا، پھر 20,000 روپے الگ سے آ گئے تو اس کا نیا سال شروع ہوگا، تو شریعت مطہرہ نے اتنی پیچیدگیاں ہمارے لیے نہیں رکھیں، بڑا آسان سا رکھا ہے کہ دوران سال جو بھی زکوٰۃ کے مال میں اضافہ ہوتا رہے گا تو اس اضافے کو بھی سال کے اختتام پر زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا.
اچھا، لوگ یہ تو پوچھتے ہیں کہ یہ 25,00,000 وہ تو ابھی ہم نے مکان بیچا تھا نا تو اس کا آیا تھا، تو یہ اس کا آ گیا نا تو اس کو سال تو نہیں ہوا. اچھا، یہ نہیں پوچھیں گے یا یہ بتائیں گے نہیں کہ 25,00,000 وہ جو شادی میں خرچ کیا تھا، 25,00,000 پھر وہ جو گاڑی لی تھی، 20,00,000 ادھر خرچ کیا تھا، تو میں کہتا ہوں پھر وہ آپ نے شمار کیے کہ جو تھا آپ نے خرچ کر دیا تو اس کو مائنس کیسے آپ نے کر لیا؟ ٹھیک ہے، وہ تو مائنس ہی ہوگا کیونکہ خرچ ہو گیا. تو ایک ایسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ جہاں زکوٰۃ بن رہی ہو وہاں ہمارے ذہنوں میں کئی ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو مائنس کرو، اس کو یوں کرو، اس کو یوں. آج خود نہ کیجئے، رہنمائی لیجئے کسی عالم مفتی صاحب سے پوچھئے، جہاں آپ کے لیے جو بھی رخصت بنتی ہوئی بالکل وہ آپ کو شریعت کا مسئلہ بتا دیں گے. جیسے ابھی بھی شروع میں انہوں نے بتایا، اپنی حاجت اصلیہ سے زائد، اپنے قرض سے زائد، یعنی قرض اگر ہے تو اس کو جمیل صاحب مائنس کر لیا جائے گا.
جی جی، قرض دوران سال جو ہم پہ قرضہ چڑھ جاتا ہے نا تو سال کے اختتام پہ وہ قرض والی اماؤنٹ مائنس ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی اگر زکوٰۃ مثال کے طور پہ کسی 1,00,000 روپے تھے اس کے، تو نصاب تھا اس کا 1,00,000 روپے سے نصاب شروع ہوا، سال کا آغاز ہوا، سال کے اختتام پر اسے ضرورتاً کسی سے 20,000 روپے لینے پڑ گئے تو یہ 20,000 کا قرضہ چڑھ گیا. اب جب سال پورا ہوا تو 20,000 مائنس کریں گے 1,00,000 میں سے،
ٹھیک ہے، تو 80,000 روپے.
اب 80,000 میں دیکھنا ہے کہ نصاب سے کے برابر ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی.
ٹھیک ہے. منشن کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، آپ نے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کو علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور درست طریقے کے مطابق اپنے اموال کی زکاتیں خوش دلی کے ساتھ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
جانے مسائل دو